الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے، گزشتہ منگل کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حیات المسلمین کے ختم ہو جانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے پورا ہونے کے بعد حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور رسالہ ہے جس کا نام ہے جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ. اس کو ان شاء اللہ تعالی شروع کرنے کا ارادہ ہے. جو اعمال کی اہمیت کے سلسلے میں بے مثال ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں، اپنے ایک ارشاد میں ساری طریقت کا خلاصہ، سارے تصوف کا خلاصہ دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک عمل اور ایک دعا. ایک عمل اور ایک دعا، ساری طریقت کا یہ خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اپنی سستی، کاہلی، غفلت، لاپرواہی دور کر کے ہر دن، ہر روز اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم عمل کرنے کا آ جائے یا بچنے کا آ جائے، بس بندہ اس وقت ہمت کر کے جو عمل کرنے کا ہے وہ اسے بجا لائے، اور جو بچنے کا ہے جس کو گناہ کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے. اور ساتھ ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر آدمی عمل نہیں کر سکتا. عمل بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے انجام پاتے ہیں. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے کمالات کے مالک ہیں. حضرت نے ان دو چیزوں کا بھی خلاصہ بیان فرمایا کہ دعا اور عمل میں اور ہمت میں کیا خلاصہ ہے؟ ان دونوں میں سے خلاصہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ ہمت ہے اور عمل ہے. فرمایا اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ دعا بھی جب کرے گا تو ہمت کرے گا. دعا بھی تو ایک عمل ہے، لہذا عمل ان میں بھی اثر ہے. تو حاصل یہ کہ اول تا آخر طریقت کا حاصل یہ ہے کہ انسان باعمل بنے اور عمل کرنے کا اہتمام کرے. اس وقت سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر یہی ہے کہ عمل یا تو ہے ہی نہیں، عمل یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو بہت ہی کم، ناقص، نامکمل اور ناتمام ہے. دوسری طرف جو بچنے کے اعمال ہیں جن کو گناہ کہتے ہیں، ان سے بھی بچنے کا پورا اہتمام نہیں ہے. بعض لوگ تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے، وہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی زیادہ تر ظاہری گناہوں سے بچنے والے ہیں. جو ظاہر کے گناہ ہیں، جیسے ہاتھ سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ پیروں سے گناہ ہوتے ہیں، یہ ظاہری گناہ کہلاتے ہیں. جیسے شراب پینا، اس میں ہاتھ بھی استعمال ہوتا ہے، منہ بھی استعمال ہوتا ہے، آدمی کا تو یہ ظاہری گناہ ہو گیا. جو کھیلتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کھیلتا ہے، دل دماغ سے کھیلتا ہے، تو یہ بھی ظاہر کا گناہ ہے. کسی کو معاذ اللہ نہ ہاتھ قتل کرتا ہے تو ہاتھ ہی استعمال کرتا ہے، ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور کسی کو نہ ہاتھ قتل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے تو زبان اس میں استعمال کرتا ہے، یہ ظاہر گناہ کہلاتا ہے. تو اگر کچھ بچنے والے ہیں تو بس وہ ظاہر کے کچھ کچھ گناہوں سے بچتے ہیں، بیشتر گناہوں سے وہ بھی نہیں بچتے. اور جو باطن کے گناہ ہیں اس سے بچنے والے تو شاذ و نادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ظاہر بنایا ہے، ایک ہمارا باطن بنایا ہے. ہر آدمی کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. ظاہر تو وہ جب ہم ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں، جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دوسرے آدمی کا سر نظر آئے گا، کان، آنکھ، چہرہ نظر آئے گا، ہاتھ پیر نظر آئیں گے. ایک اس کا باطن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارا بھی ایک باطن ہے، ہمیں خود بھی اپنا باطن نظر نہیں آتا. وہ ہے ہمارا، ہمارے دل کی دنیا. ایک جسمانی دل ہے جو ہر وقت دھڑکتا ہے، ایک اس کے اندر مانوی دل ہے جو نظر نہیں آتا. وہ جو مانوی دل ہے جو اس جسمانی دل کے مقابل ہے، اس کے متعلق بھی اللہ اس کے رسول کے بہت سارے احکام ہیں، کرنے کے بھی ہیں، بچنے کے بھی ہیں، اور عمر اس کا بیان وقتاً فوقتاً ہوتا بھی رہتا ہے. تو باطن کے گناہوں سے بچنے والے اور باطن کے فرائض ادا کرنے والے مسلمان لاکھوں میں کوئی کوئی، کیونکہ 99% تو لوگوں کو اپنے باطن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ اس کے متعلق بھی کچھ شریعت میں ہمیں حکم ہے کرنے یا بچنے کا، پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو کہاں سے عمل ہوگا؟ اور جن کو پتہ ہے وہ بھی، ان میں بھی عمل کرنے والے بہت ہی کم. میں نے بتا دیا کہ شاذ و نادر کوئی باطن کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے. باطن کو کہتے ہیں دل کی دنیا. اندر ہمارے ایک دنیا بسی ہوئی ہے، اس ظاہر میں ایک دنیا ہے، اسے اندر بھی ایک دنیا ہے. اس میں خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، آرزوؤں کا ایک سمندر ہے. اس میں انسان کو اچھے اچھے جذبات بھی آتے ہیں، برے برے خیالات بھی انسان کے دل میں آتے ہیں. میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. ہر مومن بندے اور مومن بندی کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ماں سے اور سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اب یہ دل میں ہوتی ہے, ظاہر میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, اور کسی کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت یا تو ہے نہیں جیسے کافروں کے دل میں, یا ہے مگر کم ہے. لیکن دنیا کی محبت زیادہ ہے, تو یہ محبت دل میں ہوتی ہے, ظاہر میں اس کا اثر آتا ہے. ظاہر میں اس کا یہ اثر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچتا. جو جو چیزیں اس کے دل کو پسند ہیں بس وہ ہیں گناہ کی باتیں, جیسے گانا گانا, فلم دیکھنا, ناچنا, ڈانس دیکھنا, نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھنا, بھائی اس کی چاہت ہے اس کے دل کے اندر. اگر اللہ اس کے رسول کی چاہت کم ہوگی تو ان کی چاہت زیادہ ہوگی, جس کی چاہت زیادہ ہوگی تو ان کی طرف لپکے گا آدمی. جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوگی وہ ان سے بچے گا. تو اللہ کا اللہ اس کے رسول کی محبت کا زیادہ ہونا مطلوب ہے, اتنی محبت ہو کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ باقی ساری چیزوں کی محبت مغلوب اور اللہ اس کے رسول کی محبت غالب. اگر غالب ہے تو پھر اس نے اپنے دل کے اس عمل کو عمل دل کے اس فعل پر عمل کیا. اور خدا نخواستہ اس کا الٹا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے, دنیا کی مال و دولت کی, روپے پیسے کی محبت اس پر غالب ہے, وہ گناہ میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. ایسی مشہور مثال ہے کہ تکبر دل کا عمل ہے, باطن کا عمل ہے تکبر, اور تواضع بھی باطن کا عمل ہے. اصل میں تکبر بھی دل میں ہی ہوتا ہے, تواضع بھی دل میں ہی ہوتی ہے. جہاں تکبر ہوگا وہاں تواضع نہیں ہوگی, جہاں تواضع ہوگی وہاں تکبر نہیں ہوگا, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. جیسے آگ میں پانی جمع نہیں ہو سکتا, جہاں آگ ہوگی وہاں پانی نہیں ٹھہرے گا, جہاں پانی ہوگا وہاں آگ نہیں ٹھہرے گی. جیسے جہاں واقع تکبر ہوگا وہاں تواضع ہی نہ ہوگا, جہاں تواضع ہوگی وہاں تکبر ہی نہیں ہوگا, ورنہ وہ تواضع تواضع نہیں. لیکن تکبر بھی دل میں ہوتا ہے, تواضع بھی دل میں ہوتا ہے, اس کے اثرات باہر آتے ہیں, اعضاء و جوارح سے, انداز گفتگو سے ظہور ہوتا ہے. جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اس کے چال میں بھی تکبر ہوتا ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے بھی تکبر ہوتا ہے, اس کے بولنے چلنے میں بھی تکبر ہوتا ہے, اس کا ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی تکبر ہوتا ہے, دوسروں سے اس کے برتاؤ کرنے میں بڑائی نمایاں رہتی ہے, اس کی زبان سے بڑے بول نکلتے رہتے ہیں, دوسرے کی تحقیر ہوتی رہتی ہے. تکبر اصل میں دل میں ہے, اعضاء و جوارح سے اس کا زور ہوا. اور جس میں توازو ہوتی ہے اس کے چلنے میں بھی توازو ہوتی ہے, اس کے اٹھنے بیٹھے بھی توازو ہوتی ہے, اس کے لیٹے بیٹھے بھی توازو ہوتی ہے, اس کے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ میں بھی توازو ہوتی ہے, ہر جگہ اس کی توازو معلوم ہوگی, اس کی شکل سے بھی توازو ٹپکے گی. توازو دراصل اندر ہے, ظاہر میں اس کا اثر اعضاء پر آتا ہے. جیسے جہاں ایسے چل رہا ہوگا تو کولنگ آئے گی, چاہے ہمیں ایسی نظر آئے یا نہ آئے وہ ٹھنڈک آئے گی. اور جہاں ہیٹر چل رہا ہوگا تو وہاں پہ تو تپش آئے گی, چاہے ہمیں ہیٹر نظر آئے یا نہ آئے. تو اثرات ہر عمل کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. تو ہم باطن میں بھی اللہ پاک نے بہت سے احکام دیے ہوئے ہیں, ان کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ. اور جب باطن کے اوپر باطن کے اعمال پر عمل نہیں ہوگا تو بھائی جیسے ظاہر کے اعمال پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے، اچھے اعمال کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے اعمال کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بالکل پکی بات ہے. ایسے باطن کے بھی اعمال اگر اچھے ہوں گے تو پھر اس کے اثرات اچھے ہی مرتب ہوں گے، برے ہوں گے تو برے اثرات مرتب ہوں گے. یہ بھی بالکل اٹل ہے. اس بات کو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کے اندر ثابت کیا. چار قسم کے اثرات حضرت نے اس کے اندر قرآن و حدیث سے ثابت فرمائے اور واضح فرمائے. ایک تو اچھے برے اعمال کا اثر دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، اگرچہ پورا نہیں ہوتا، کچھ کچھ ہوتا ہے لیکن ضرور ہوتا ہے. اچھے عمل کا اثر اچھا ہوگا، برے عمل کا اثر برا ہوگا. اور پھر حضرت نے قرآن حدیث سے اس کو واضح فرمایا ہے، جب آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. ایسے اچھے اعمال کا اثر بھی اچھا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اگرچہ پورا نہیں ہوتا. یہاں اچھے اعمال کا کچھ کچھ اثر ظاہر ہوتا ہے، اور گناہوں کا وبال اور عذاب مرنے کے بعد، اچھے اعمال کا بدلہ اور ثواب مرنے کے بعد پورا پورا ظاہر ہوتا ہے، پورا پورا ظاہر ہوتا ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. جب یہ طے شدہ بات ہے تو بس پھر اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ بھائی انشاءاللہ تعالی ہم جو کچھ بھی اس رسالے کو سنیں گے اور اعمال کی جزا سزا ہمارے علم میں آئے گی تو بھائی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی پابندی کریں گے، برے اعمال سے بچیں گے، تاکہ صحیح معنی میں ہمیں دنیا کے اندر بھی سکون، چین، آرام، راحت، عزت اور عافیت ملے، آخرت میں بھی صلاح و فلاح سے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ دو آیتیں ہیں، اور دارالعلوم کی پرانی مسجد میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے نماز جمعہ سے پہلے جو بیان ہوتا ہے وہ حضرت نے بیان فرمایا، اور یہ دو آیتیں حضرت نے پڑھ کر ان کی تفسیر و تشریح بیان فرمائی تھی. ہم آمن تو بہرحال جس شخص نے نافرمانی کی، اصل حیات دنیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فین جہیم یقیناً اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما من خاف مقام ربی، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہا النفس عن الہوا، اور اس نے دنیا کے اندر اپنی جان کو، اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا، فین جنت ہی علم، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت. یہ ان دو آیتوں کا مفہوم ہے، اس پر حضرت نے بیان فرمایا، اور حضرت کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص ابھی اپنے بارے میں اگر جاننا چاہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی تو ابھی بات ہو جائے گا، اور کوشش یہ چاہے کہ بھی میں اپنے بارے میں یہ جانوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ پاک نے دو دو علامتیں دونوں کی بیان فرما دی ہیں. بس وہ علامت دیکھ لو، فیصلہ کرو، اسی سے تمہیں یقین ہو جائے گا اپنے بارے میں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. پھر حضرت نے فرمایا، پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا فما من طغى، جس شخص نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، سرکشی کی، ایک تو یہ علامت ہو گئی لیکن اس کے اندر نافرمانی کی اور کہنا نہ ماننے کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے کی علامت ہے یا نہیں. واصل حیات دنیا, اور اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو ترجیح دی, یہ دو علامت واضح ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے اللہ اس کے رسول کی محبت مغلوب ہے, دنیا کی محبت غالب ہے آخرت کی فکر مغلوب ہے. اور اس کی علامت پہلے نمبر پہ وہ یہی ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر سرکشی ہے, نافرمانی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم ادھوری ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا نہیں ہے, جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے, عمل نہیں کرتا. تو اس کی دو علامت جس کے اندر ہوگی یقیناً وہ دوزخی ہے, ہر شخص یقین کر سکتا ہے. کیونکہ یہ دو باتیں, یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اس کا انجام یقیناً دوزخ میں جانا ہے. محمد مان خواب مقام ربی منحان ساجنا, دو علامت اس میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے جنتی ہونے کی. ایک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے کھڑے ہونے سے اس کو ڈر لگے, اس کے دل میں اتنا خوف ہے کہ اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے حساب لے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حساب دے سکے. تو جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ کیسے نافرمانی کرے گا, ہرگز نہیں کر سکتا. لہذا دوسری علامت یہ فرماتی ہے نہ نفس آئین ہوا, اور وہ نفس کی خواہشات سے, نفس کو اس کی خواہشات سے روکتا ہے. اس کی نظر سے ہوا اللہ پاک نے فرمایا, ایک ہوا ہے ایک ہدا ہے, ایک ہوا ایک ہدا, یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو بس پھر بہت سہولت ہو جائے گی. اچھا انسان کا جو دل ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے, ہر انسان کے دل کی ایک خواہش ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں من چاہے کروں, جو میرے دل میں آتا ہے بس وہ کروں, مجھے کوئی منع نہیں کرے, مجھے کوئی ٹوکے نہیں, نہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مانعت ہو نہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہو, بس میں آزاد رہوں, جس طرح چاہوں کھاؤں, جس طرح چاہوں کماؤں, جس طرح چاہوں پیوں پہنوں رہوں, اور جو چاہے کروں, مجھے کوئی کہنے والا نہ ہو. یہ انسان کی خواہش ہے, اس کو کہتے ہیں ہوا. یہی نافرمانی کی جڑ ہے. جتنے بھی کافر ہیں سب ہوا پرستی میں مبتلا ہیں, وہ اپنی نفس کی خواہش کے پیروکار ہیں, اس کے غلام ہیں, جو ان کے من میں آتا ہے بس وہ کرتے ہیں. اس سے کم درجے کی ہوا ان اہل ایمان کے دل میں جو فاسق و فاجر ہیں, وہ کچھ تو اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہیں. جہاں دیکھا کہ بھائی اس گناہ کے کرنے میں ذلت ہے, رسوائی ہے, بدنامی ہے, پکڑ دھکڑ ہے, مار پیٹ ہے, قید و بند ہے, اس سے ٹوٹ رہے ہیں. اس لیے نماز آدمی کھلم کھلا شراب نہیں پیے گا, چوری نہیں کرے گا, اس کو نہ قتل نہیں کرے گا, کیونکہ اس میں تو بڑی مصیبت ہے. محلے میں برادری میں سارے میں ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, سب بدنام, سب جگہ بدنامی ہو جائے گی, اس سے بچنا ہے. لیکن غیبت کرنے میں تو کوئی ذلت نہیں ہوتی, کوئی بھی نہیں ٹوکتا, کوئی بھی منع نہیں کرتا, کوئی بھی برا نہیں سمجھتا, بدنگاہی کرنے والا ہی جانتا ہے, دوسروں کیا پتا یہ بدنگاہی کر رہا ہے, اس میں کوئی بدنامی نہیں ہوتی, کوئی ذلت نہیں ہوتی, اس لیے خوب جی بھر کرتا ہے. تو یہ بھی ہوا پرستی میں مبتلا, نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا. تو ہوا ایسے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک ایسی خواہش ہے جو ہر وقت رہتی ہے کہ میں بالکل آزاد رہوں اور کسی کا کوئی کہنا وغیرہ نہ مانوں, مجھے کوئی ٹوکے نہیں, مجھے مان نہیں کرے, میرا جو دل چاہے گا میں کروں. یہ ہوا, اس کے بہت سارے درد آتے ہیں. اور یہ ساری نافرمانی اور ساری گمراہیوں کی جڑ ہے. یہ جتنے کافر گزرے سب ہوا میں مبتلا ہو کر گزرے, اور جتنے فساق و فجار ہے وہ بھی ہوا کے اندر مبتلا ہے, یعنی نفس کی خواہش پر عمل کرنے میں مبتلا ہے. جس کی وجہ سے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے, جس کی وجہ سے کوئی زکات نہیں دے رہا ہے, جس کی وجہ سے کوئی سر رحمی نہیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے کوئی بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے, جس کی وجہ سے کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے, ایذا دے رہا ہے, گالی دے رہا ہے, جتنے بھی گناہ ہیں وہ ہوا کی وجہ سے ہوتے ہیں. جتنے احکام نہ بجا لانا ہے وہ بھی ہوا کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ ہے انسان کے دل کے اندر, اسے کہتے ہیں ہوا. تو اللہ مغرب سارا قرآن شریف میں اسی کو جگہ جگہ بیان فرما کے اس ہوا سے بچو. نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے بچو, اسے روکو. اس میں کرو مامن خوف مقام ربی بولے ہر نفس آنے جاوت. جو آپ نے اپنے رب کے سامنے حساب کتاب دینے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو اس کی ہوا سے روکا, اس کی خواہش سے روکا, تو یہ ہے ہوا. دوسری چیز ہے ہدا. ہدا کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت بھیجی کہ یہ کرو یہ مت کرو, یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ, یہ پہنو یہ مت پہنو, یہ جائز یہ ناجائز, یہ نیکی یہ بدی, یہ دوزخ کا راستہ جنت کا راستہ, جنت کے راستے پہ چلو دوزخ کے راستے سے بچو. اس کا نام ہے ہدایت. اسے کہتے ہیں قرآن کریم, اسی کو کہتے ہیں حدیث شریف, اسی کو کہتے ہیں فقہ, اسی کہتے ہیں شریعت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ دنیا میں بھی ان کو آرام ملے, راحت ملے, عزت ملے, اور آخرت میں بھی ان کو بخشش ملے, مغفرت ملے, دوزخ سے بچے جنت ملے, تو اللہ پاک نے اب شریعت بھیج دی جس کے عملی نمونہ پیغمبروں کو بھیجا, علمی نمونہ کتاب کی شکل میں عطا فرمایا. اس کی پیروی کہتے ہیں ہدایت, اس پر چلنے کو کہتے ہیں ہدا. جس نے ہدایت اختیار کی وہ صراط مستقیم پہ چلا, اور جو صراط مستقیم پہ چلا اسی کو جنت میں گیا. اس کی دنیا میں بھی آرام, دنیا میں بھی اس کو راحت, آخرت میں بھی اس کی عزت اور عذاب سے بچنا نصیب. تو ہدا اختیار کرنے کا حکم ہے اور ہوا سے بچنے کا حکم ہے. طریقت میں یہی بتایا گیا, طریقہ جس میں وہ شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے. شریعت احکام کا نام ہے اور طریقت اس پر عمل کرنے کا نام ہے. طریقت بتلاتی ہے کہ آپ تم اپنے کس طرح تم ہوا سے بچو اور کس طرح تم ہدایت پہ چلو. لہذا اس آیت میں ہمارے حضرت نے یہ بیان فرمایا تھا کہ بھائی اللہ پاک نے ان دونوں آیتوں میں جنتی ہونے کی بھی دو علامتیں بتلا دی ہیں, دوزخی ہونے کی بھی دو علامتیں بتلا دی ہیں. تم خود ہی بیٹھ کے ان علامتوں میں غور کر لو اور اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہوا سے بچنا ہوگا, ہدایت پہ چلنا ہوگا, چاہے کہیں بھی ہو ہر جگہ ہدایت بھی ہے, ہوا بھی ہے, ہدایت بھی ہے, ہوا بھی ہے. تم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہوا جو ہے یہ بھی اندر ہی ہوتی ہے انسان کے, جیسے ہدایت ہو ہدا بھی اصل میں دل کے اندر ہی ہوتی ہے, جس کو ایمان کہتے ہیں. بس اس ایمان کے ساتھ ساتھ بس پھر ضروری ہے کہ اس کے تقاضوں پر آدمی صحیح عمل کرے تو پھر ہوا سے بھی آدمی بچنا شروع ہو بچ جاتا ہے. اور لاپرواہی بڑھتا ہے, غفلت کرتا ہے, تو پھر باوجود ایمان ہونے کے بھی ہوا کا ایک درجہ اس کو حاصل رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ گنہ گار ہوتا رہتا ہے, نافرمانی میں مبتلا ہو کر کے وہ اس کے برے اثرات سے متاثر ہوتا رہتا ہے. یہ ہے وہ اہم بات, اس کو ہمیں پلے ماننا چاہیے. کہ ہمیں ساری زندگی ہوا پرستی سے بچنا ہے یا من چاہی سے بچنا ہے یا اپنی چاہت پر عمل نہیں کرنا ہے، ساری زندگی خدا چاہی کرنا ہے، جو کچھ اللہ اس کے رسول کہیں گے بس اس پہ عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے جنت ہونے کا راستہ، جو ایسا ہو یقیناً جنت میں جائے، اور جو اپنے خواہشات نفس کا غلام ہوگا وہی وہ پھر جس درجے کی یہ نفس کی پیروی ہوگی اسی درجے کا اس کا انجام ہوگا۔ تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے ساری طریقہ کا خلاصہ دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک ہمت اور دوسرے دعا، یعنی ہمت عمل کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ پھر فرمایا ان دونوں کا خلاصہ بھی ہمت ہے، اس لیے فرمایا کہ بھائی دعا بھی جب بھی کرے گا تو ہمت کرے گا، وقتاً فوقتاً بعض آبا ملتے رہنے میں دل سے دعا ہی نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا مانگوں میں دل ہی نہیں لگتا، دعا مانگوں میں چھوڑ دیتا ہوں، تو لوگوں نے تو سستی کی وجہ سے دعا بھی نہیں کر رہا، اتنا کاہل ہو گیا کہ اب اس سے دعا بھی نہیں ہو رہی، حالانکہ دعا مانگنے میں کوئی شرط نہیں ہے، بس مانگنا ہی اس کے اندر ضروری ہے، اور زبان سے مانگنا بھی ضروری نہیں ہے، دل سے مانگنا کافی ہے، مانگے تو صحیح نا، مانگے گا تو ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے کہ بن مانگی بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ ہمت نہ کرنے پر ایک لطیفہ یاد آ گیا حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث کا، جو ہمارے حال کے بظاہر عین مطابق ہے، ایک درخت کے نیچے دو آدمی لیٹے ہوئے تھے جو عہدی کہلاتے تھے، عہدی کہتے ہیں انتہائی کاہل اور سست آدمی کو، جو کچھ بھی نہ کرنا چاہے، حالانکہ سب کچھ طاقت واپس سب موجود ہے مگر اتنے کاہل ہیں کہ بس وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، تو دو بہت ہی درخت کے نیچے پڑے ہوئے تھے، درخت تھا بیر کا، اتفاق سے ایک بیر ٹوٹا اور ایک ان میں سے ایک کے سینے پر بیر آگے گر گیا، تھوڑے دیر میں وہاں سے کوئی گھوڑے سوار گزرا، گاڑیوں کا زمانہ تھا نہیں، گھوڑے بیل گاڑیوں میں سفر ہوتا تھا، تو ایک گھوڑے سوار گزر رہا تھا، تو یہ جس کے سینے پر بیر پڑا ہوا تھا اس نے اس کو ارے فلاں نے ذرا دشان، جب وہ چلایا تو وہ بےچارا اس نے مڑ کے دیکھا کیا ہوتا ہے، جب اس نے مڑ کے دیکھا تو یہاں ایک ضروری بات کہنی ہے، اچھا بھائی اس نے بےچارے نے اپنا راستہ چھوڑا اور گھوڑا موڑا اور پھر اسے قریب آ کر کے گھوڑے بیٹھے بیٹھے کہنے کیا کہہ رہا ہے، تو یار وہ بات اتنی اہم ہے کہ زور سے کہنے کی نہیں، نیچے ہمیں تیرے کان میں کم کہ اچھا گھوڑے سے اتنا واپس ہے، گھوڑے پہ چڑھنا اتنا کوئی آسان تھا، رکشا تو ہے نہیں کہ آدمی فٹ سے بیٹھ کے فٹ سے اتنا 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 گھوڑے کو باندھا، پھر اس کے پاس کھڑے ہو گیا کر کے، ہاں بتا بھائی کیا کہہ رہا، اب یار میں کہہ تو رہا ہوں کہ اپنا کان میرے منہ کے پاس نہ، وہ بات ایسی ہے کہ سب کو سنانے کی نہیں، وہ بےچارا بیٹھ گیا اس نے اپنا کان اس کے جی میرے سینے پہ جو بیل پڑا ہے ذرا میرے منہ میں ڈاکٹر میں کھاؤں گا، میں کم بخت مزدور تیرے کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، اپنا ہاتھ سے اپنا بیل اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا، تیرے ہاتھ ٹھیک ٹھاک تو ہے تو پھر خود ہی اٹھا لیتا، مجھے اتنی دور سے تم نے پریشان کیا، اور تیرا سب یار تیرے برابر میں لیٹا ہوا ہے اسی سے کہہ دیتا، یہ تیرے ہاتھوں میں جان نہیں تھی تو اس کے تو ہاتھوں میں جان ہے، یہ بیل تیرے منہ میں ڈال دیتا مجھے کیوں تو نے میرا راستہ خراب کیا تو نے، انہوں نے اس کا نام مت لے یار، یہ کم وقت تو ایسا ہے کہ کل ایک کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا یار ہٹا دے ہٹا دے، اس نے وہ بھی نہیں ہٹا تو بیل کیا، یعنی یہ اس کا بھی باپ تھا کاہل ہونے میں، کتے کو بھی نہیں ہٹانا کہ اس کے منہ میں پیشاب کر، تو اللہ بتائے کاہلی اور سستی ایسی بری بلا ہے کہ اگر کسی کے اندر ہو جائے تو ہمارے اندر تقریباً یہ مرض ہمارے اندر پایا جاتا کہ دنیا کمانے کے لیے دنیا جہاں کے کام کرنے کے لیے تو ہم جوان جوان رانا ہے، اور جہاں گناہ سے بچنے کا موقع آئے گا اور عمل کرنے کا موقع آئے گا بس پھر ہم عہدی بن جاتے ہیں. کوئی عہدی بننے سے بچے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوتاہی سے اس غفلت سے بچنے کی توفیق دے. حضرت نے اسی کو بیان فرمایا, اسی سارے کہتے ہیں اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ رضی سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ رضی سارے گناہ معاف فرما. ہم کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین ہمیں خواہشات نفس سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہوائے نفس سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما اور خدا پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. باطن کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ظاہر کے عوامر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. باطن کے عوامر بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. آپ ہمارے بن جائیے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو ہمارے سارے احباب و جملہ متعلقین کو اور جتنے حضرات یہاں ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں جو جو حضرات یہ بیان سنیں انہیں بھی ہمیں بھی سب کو محض اپنا مخلص بندہ بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنا سچا پکا محبت کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت اپنے ماں سوا کی محبتوں کا غالب فرما. ہمارے دل میں اپنی محبت اپنے ماں سوا کی محبتوں کا غالب فرما. ظاہراً بھی باطناً بھی اپنے مکمل فرما برداری نصیب فرما. تابع داری نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا رحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین جتنے خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین. رحمت اللہ.